نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کے اصلاحی کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی آلائشوں سے صاف، اللہ کی یاد سے غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت تو فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے یہی تصفیہ مقصود ہے. نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ اللہ پاک کے تقرب کو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں. رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے ماحول کی فضائیں ہیں. یہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس وقت حضرت کی خدمت میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تو چند سطریں پچھلی اتوار کو جو پڑھی تھی پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، میں اپنے واعظ پر تمہاری اتنی بات پر اکتفا نہ کروں گا کہ واہ واہ کرو اور کہنے لگو کہ آپ نے خوب بیان کیا، بلکہ میرا مقصود تو یہ ہے کہ مجھ سے اپنے قلوب کی زبانوں سے کہو کہ آپ نے خوب کہا، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں مخلص بنو، یہاں تک کہ جب میں تمہاری یہ حالت دیکھوں گا تو بجائے تمہارے خود ہی تم سے کہوں گا کہ تم نے خوب کیا. بات خوب کہنے کی نہیں ہے، بات خوب کرنے کی ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے. فرماتے ہیں، تو اپنے نفس، اپنی دنیا، اپنی آخرت اور مخلوق اور حق تعالیٰ کے جملہ ما سوا کو مردہ سمجھ کر ان پر کب نماز پڑھے گا؟ یہ بڑے درد سے فرما رہے ہیں. آج ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنی دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یا اگر کچھ شوق کسی ہوا تو آخرت کا ہو گیا. مخلوق ہی کا ہی ہے، یعنی آخرت کے نفع بھی مزے بھی نفس ہی کے لیے ہیں، یہ نفس ہی کے لیے چاہ رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کے جملہ ما سوا کو مردہ سب پر کب ان پر نماز جنازہ پڑے گا، دفن کرتے ہیں. آخرت کے مزے ہوں، دنیا کے مزلے ہوں، دنیا کی نعمتیں ہوں، آخرت کی نعمتیں ہوں، ان کا خالق جو ہے اس کے ساتھ صحیح تعلق کو قائم کیا جائے. یہ تو مل کر ہی رہیں گے. اللہ پاک کا دیدار بھی جنت میں ہوگا، جنت تو مل کے رہے گی، جنت کے مزے برحق ہیں، لیکن اصل مزہ جو ہے وہ خالق کا ہے. فرماتے ہیں، مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے، اور نفس تیرے قلب کا حجاب ہے، اور قلب تیرے باطن کا حجاب ہے. یہ درجات ہیں. ہاں، جب ان کو چھوڑ دے گا تو نفس کو دیکھے گا، وہ دشمن بنا ہوا ہے تیرا اور تیرے رب کا. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی ہمارے نفوس کی پہچان کرا دے. سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم نے اپنے نفس کی دشمنی کو سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے. ہمارا یہ قریبی تعلق والا بنا ہوا ہے. یہاں فرماتے ہیں جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا, ہاں جب ان کو چھوڑ دے گا تو نفس کو دیکھے گا, تو دشمن بنا ہوا. یہ ساری باتیں ذوقی ہیں جی. حضرت کا چونکہ ذوق ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہے, اس لیے بڑی بیداری کے ساتھ آپ موازنہ کر کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کو فرما رہے ہیں. یعنی جب تک اپنے نفس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, نفسانی لذات کی خاطر اگر ہم اس کے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے, نفس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے, یعنی جب تک ہمارے دل پر نفس کا قبضہ رہے گا, اس کی علائشیں رہیں گی, شیطان کی علائشیں رہیں گی, مخلوق کی علائشیں رہیں گی, گندی غلط قسم کی علائشیں رہیں گی, اس وقت تک ہمیں حقائق سامنے نہیں آئیں گے. جب دل صاف ہوگا, پاک ہوگا, ان ساری علائشوں سے پاک ہوگا, پھر دل کا اپنا ایک ادراک ہے وہ بیدار ہوگا, پھر نفس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. کیا فرماتے ہیں, پھر تو دیکھے گا کہ دشمن بنا ہوا ہے تیرا بھی اور رب کا بھی. نفس دشمن تیرا بھی ہے اور رب کا بھی ہے, بس تو برابر اس سے جنگ کرتا رہے گا. آج ہم نے دشمن سمجھا نہیں ہے اس لیے جنگ کیا کریں گے, ہم تو اسی کی مان کے چل رہے ہیں. جب اس کی دشمنی سمجھ میں آ جائے گی پھر اس کی چھوڑ کر رب کی مانیں گے. آج رب کے مقابلے میں یہ آ جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ پاک نفس کی اصلی حیات بھی دکھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا ادراک کسی شروع کے موقع پر کہیں ہوا ہوگا کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک دریا میں جانور ہوتا ہے, اس کے بہت سارے بازو ہوتے ہیں ہاتھ, وہ اگر ٹانگ کو پکڑ لے تو چھڑانا اس سے مشکل ہے, کیوں کئی اس کے بازو ہیں نا, ایسے پکڑا ہوتا ہے. مطلب ایک ایک کو علیحدہ کرو بڑا لمبا کام ہے, آسان کام یہ ہے کہ اس کی کمر پر ایک گرم سلاخ لگاؤ, چھوڑ کے ہو جائے گا. تو نسل بھی اسی طریقے سے ہمارے دل کو نوالا بنایا ہو, اس کی بہت ساری ٹانگیں ہیں, اس کی جگہ ناف کے نیچے ہے. یہ ناف سے جو ہے نا یہاں سارا اس نے ہمارے دل کو کیا کیا, لقمہ بنایا ہوا. اب اس سے کیسے کہتے ہیں, یہ جو ان کو دکھایا گیا جب لفظ کا اللہ, دل کی گہرائی سے یہ ایسی ہے جیسے اس کی کمر پر ایک آگ لگی ہے, یہ چھوڑ کے بھون گیا. ہمارے حاجی عبد المجید صاحب فرماتے ہیں ان کو دکھایا گیا کہ اس نفس کے اوپر روڈ رولر چل گیا, پس گیا. اب روڈ رولر کتنا وزنی ہوتا ہے, اس کے اوپر سے گزر گیا, پس گیا, لیکن چند لمحے اٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا, یعنی اتنا سخت جان ہے یہ, پھر کھڑا ہو گیا. تو یہ یعنی اتنا سخت جان ہے. ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, لیکن یہ اللہ والے جو ہیں اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, اس لیے بار بار اس سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں, جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا, یہ نفس کی پہچان نہیں ہو سکے گی, لیکن جب تو اس کو چھوڑے گا تو پھر نفس کو دیکھے گا کہ دشمن بنا ہوا ہے, یعنی اس کی اصل حیات سامنے آئے گی. اب حضرت ہی فرماتے ہیں ایک دوسرے موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا, نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا, نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے. یہ وہ ہیں جو نفس کو پہچان لیا ہے, اس کی دشمنی کو پہچان لیا ہے, اس کے زہر کو پہچان لیا ہے, اس کی گندگی غلاظتوں کو پہچان لیا ہے. یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا نہ اس کی تلوار نیام میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی نفس سے مقابلہ عمر بھر کا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غفلت نہیں کی جا سکتی. ہر وقت پہلے زمانے میں جہاد گھوڑوں پر ہوتا تھا, تو اس لیے گھوڑے پر تیار رہنا پڑتا. اگر جنگ ہو رہی ہے تو ہر وقت گھوڑے پر تیار, اور تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے کہ دشمن کو موقع نہ ملے. تو یہ فرماتے ہیں یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کو دشمن سمجھا ہی نہیں ہے, اس لیے فرما رہے ہیں جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا. ہاں جب ان کو چھوڑ دے گا, یعنی دل سے ان کے تاثرات کو نکال دے گا, دل پر ان کا بھروسہ نکال دے گا, دل سے ان سے توقع نکال دے گا, دل سے ان کی امید نکال دے گا, تو پھر تو نفس کو دیکھے گا کہ وہ دشمن بنا ہوا ہے, تیرا بھی تیرے رب کا بھی. پس تو برابر اس کے جات جنگ کرتا رہے گا. دشمن سمجھے گا تو جنگ کرے گا, دوست سمجھے گا جنگ نہیں کرے گا. یہ ہمارے پر مسلط ہے, استعمال کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں تو بس تو برابر سے جنگ کرتا رہے گا, یہاں تک کہ اس کو قرار حاصل ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ, اور اسے اطمینان نصیب ہوگا اس کے وعدوں پر, اور خائف ہوگا اس کی وعی سے, تعمیل کرے گا اس کے حکم کی, اور باز آئے گا اس کی ممانعت سے, اور موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر میں. تو نفس کو مارنا نہیں ہے, اس کو یہ مطمئنہ بنانا ہے. یہ جو مارنا کہتے ہیں نا, نفس مر نہیں سکتا. بتایا نا جس ہم نے دیکھا کہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا, یہ مرے گا نہیں. ہاں یہ ہے کہ اس سے برابر جنگ کرتا رہے گا, اس کو مطیع بنانا ہے اللہ کا. یعنی پہلے اس کی قوت کو توڑا جائے گا, پہلے اس کے کہنوں کو جب نہیں مانیں گے برابر جنگ ہوگی, یہاں تک کہ پھر اس کو قرار حاصل ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ, اور اطمینان نصیب ہوگا اس کے وعدوں پر, اور خائف ہوگا اس کی وعی سے, تعمیل کرے گا اس کی حکم کی, باز آئے گا اس کے معنی سے, اور موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر میں. شریعت مطہرہ کی تعمیل اپنی جگہ پر ہے, اس کے حکموں کو ماننا, اس کے وعدوں پر یقین رکھنا, اس کی وعیدوں سے ڈرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی طرف سے جو نازل شدہ تقدیر ہے اس پر بھی اس کی موافقت کرنا. خوشگواری آئے تو بھی مزے ہی مزے ہیں, ناگواری آئے تو بھی مزے مزے. یہ اللہ والوں کا حال ہم نے خوب دیکھا. ہمارا حال یہ ہے جب تو خوشگواریاں پھر تو مزے مزے, ناگواری آئی امال کی چھٹی یا امال میں کمی. لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ناگواریوں کے اندر بھی اسی طریقے سے جمے کھڑے ہیں, زوف کے اندر بھی جمے کھڑے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے, اللہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ بارہ اس کا تذکرہ ہوا کہ شیخ کے فانی کے حکم میں تھے, یعنی بوڑھا ایسا ہے کہ جس کے اندر زوف بھی, بڑھاپا بھی اور زوف بھی ہو, تو شریعت مطہرہ نے روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت دیا, رخصت دی ہے. شیخ فانی اس کو کہتے ہیں. تو حضرت شیخ فانی کے حکم میں ہے, روزہ نہیں چھوڑتے تھے, زوف اتنا ہے, صاف محسوس ہو رہا ہے آپ کے جسم سے, محسوس ہو رہا ہے, کھا نہیں سکتے, محسوس ہو رہا ہے, روزہ نہیں چھوڑتے. مشہور واقعہ بتایا حضرت کے صاحبزادے نے, خوش تفصیل سے بتایا کہ جب رمضان آتا, مجھے یاد ہے ابھی تک یاد ہے, جب لاہور تشریف فرما ہوتے تھے رمضان سے پہلے, رمضان کا ایک ایسا ہم تو کہتے ہیں انتظار جو ہے نا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اس کا انتظار شروع فرما دیتے تھے, یعنی ہم نے حضرت کو عملی طور پر دیکھا کہ ایسا اشتیاق، ایسا شوق رمضان کا پتہ چلتا تھا. اس کے لیے جو ہے نا پہلے سے اس کے لیے تیاریاں ساری، ایک مہمان آ رہا ہے، صاحب ادراک ہیں، صاحب دل ہیں، ان لذات کو لینے کے لیے، ان تجلیات کو وصول کرنے کے لیے آپ کے چہرے سے پتا چلتا تھا. تو شریعت کے اس حکم پر کہ رخصت پر نہیں، عزیمت پر. رخصت اجازت ہے، عزیمت شوق، جذبہ، ولولہ، وہ جسمانی تکلیف پر غالب آ جاتا ہے. تو چونکہ رمضان کے اندر صبح بس ایک آدھ پھانک سے رکھ لیا روزہ، پھر نیم غشی سی رہتی جی، ظاہر ہے افطار بس ایسے ہی تھوڑا سا لے لیا، نیم غشی سی رہتی تھی، تو گھر والوں کو ترس آتا تھا. تو اس پر حضرت کے داماد مولوی بشیر صاحب، انہوں نے اس وقت کے جو ماہر فقہ کے مفتی صاحبان سے مشورہ کیا، ان سے سارے وہ انہوں نے فقہ کے اعتبار سے سارے دلائل لکھوائے، جس میں شیخ فانی کے لیے کیا کیا احکام ہیں حوالوں کے ساتھ ان کو تیار کیا. پھر ڈاکٹر صاحب جن پر حضرت کا اعتماد تھا، ان سے بھی ڈاکٹری کے اعتبار سے بھی جو اس کے اندر جو جسم کو ضرر پہنچ سکتا ہے اس کے تعلق سے بھی ساری چیزیں ان سے لکھوائیں، ان کو بھی تیار کیا. پھر حکیم جن پر حضرت کا اعتماد تھا، طبی لحاظ سے اس روزے کے اندر، اس بڑھاپے کے اندر جو جو ضرر پہنچ سکتا تھا سارا کچھ لکھوایا گیا. اب ان تینوں کو لے کر حضرت کے پاس آ گئے. مفتی صاحب نے شریعت کے فقہ کے حوالے کے ساتھ ثابت کر دیا کہ آپ پر روزہ، آپ کو روزے کی چھوٹ ہے، سارے حوالوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے اپنے ڈاکٹری کے اعتبار سے ساری چیزیں ثابت کر دی کہ آپ روزہ نہ رکھیں. حکیم صاحب نے اپنی حکمت کے اعتبار سے سارے دلائل دے دیے. تینوں کی باتیں سن کر سمجھنے لگے، مفتی صاحب باتیں آپ نے بالکل صحیح کہی ہیں، ساری صحیح، ایسا ہی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، حوالے بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، حکیم صاحب نے صحیح کہا ہے، لیکن ساری باتیں تو مریض کے لیے ہیں، میں تو مریض ہی نہیں ہوں. بات ختم ہو گئی. یہ احکام تو کس کے لیے ہیں؟ مریض کے لیے، میں تو مریض نہیں ہوں. اب جب یہ تدبیر بھی فیل ہو گئی، پھر بھول گئے گھر والے، حالانکہ زندگی کا ساتھ گھر والوں کا بہت قریب سے، حضرت کا ادراک بہت صحیح تھا، حضرت کا کشف ہم نے خوب دیکھا، بات اندر کی ساری ایسی کہیں، لیکن فرما دیتے تھے، میرے غائب نہیں ہے، کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں. اس کو بھول گئے. تو یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب رمضان جب آئے گا تو اس سے پہلے سے ہم پابندی لگائیں گے آنے جانے والوں کے، رمضان کا ذکر ہی نہ کرو. حضرت کی جاتے ہی مزدور پڑے رہتے تھے، چل تو سکتے ہی نہیں تھے، نیچے کا درد تو خشک ہو چکا تھا، اٹھا کے باہر جاتے ہی نہیں تھے، اور 99 سے لے کر 97 تک وہی چارپائی پر، باہر جانا نہیں. تو آنے والوں پر پابندی لگ گئی کہ بھی حضرت کے سامنے رمضان کا ذکر نہ کیا جائے. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، یہاں تک کہ رمضان آ گیا. اب یہ سارا انتظام کر کے پہلی رمضان کی صبح کو آپ کو سحری نہیں کرائی. سحری تو کرتے پہلے نہیں کرتے تھے، تذکرہ ہوا ہی نہیں. تو صاحب حمید اللہ خوش فرماتے ہیں کہ میں ناشتہ لے کر صبح ناشتے کے وقت پر آ گیا، مجھے دیکھا کہا روزہ خوری کروا جاتے ہو. یہ ہے، یہ ہے جب نفس مطمئنہ بن گیا. کہ اس کو یہ جنگ کر کر کے نفس جو ہے جو مخالفت کرتا ہے یہ مفتی بنتا ہے، یہ اپنے حمایتی تیار کرتا ہے، یہ اپنی مرضی کے احکامات رخصت تلاش کرتا ہے جب ذریع ہوتا ہے، اور جس کا نفس مر ہی گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، مرنا تو نہیں ہے، قریب ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے. فرما رہے ہیں یہاں تک اس کو قرار حاصل ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ، اطمینان نصیب ہوگا اس کے وعدوں پر، خائف ہوگا اس کی وجہ سے، تعمیل کرے گا اس کے حکم کی، اور باز آئے گا اس کی ممانعت سے، تعمیل کرے گا اس کے حکم کی، باز آئے گا ممانعت سے، موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر میں. اب یہ اس کی قضاء کے فیصلے ہیں کہ جسم میں قوت نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، تکلیف کی شدت میں شکایت نہیں ہے، درد کی شدت میں کراہ نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا، اپنے خود دیکھا، یہ ان کا حال ہے. ایسے موقع پر ساری تدبیریں ہیں، سب تو اندر وہ قوت ہے. اب اس کو سمجھنا یہ راقی چیز ہے. میں لم یذق لم یدری، جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا. اور ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بس اس وقت قلب اور باطن سے پردے اٹھ جائیں گے. ہمارے پردے کیوں نہیں اٹھے؟ ابھی نفس کے ساتھ ہماری دوستی پکی لگی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی گندی لذات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گندے جذبات کو مغلوب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارادہ نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا. اور اللہ والوں کے واقعہ سنتے ہیں پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے، لیکن یوں فرما رہے ہیں. یہ تو ہزار سال پہلے کی بات ہے، ہم نے تو دیکھا. مولانا سیخ خان صاحب رحمۃ اللہ آخر میں کھلاتے خوب تھے، ماشاء اللہ ان کا دسترخوان، اللہ نے ان کے ایک خاص رنگ دیا تھا، او لمبا خود، بعد میں اسلحہ مجھے بھی دیا تھا. آخر میں بیٹھے ہوئے صاحب کھا نہیں رہے، کھلا رہے ہیں، خوب کھلا رہے، خوب خوب. اور اس کے بعد جناب علی آپ کے سامنے جب آ گیا پلیٹ میں لا کے سارا، بس ایک آدھ نوالا بس چپاتی میں ایک نمبر، ٹھیک ہے تھوڑا سا چکلی ہو، ٹھیک ہے مزے، مادی غذا بھی کم. ہاں جسم ایسے بالکل، آپ دیکھو ہڈی اور کھال، گوشت تو تھا ہی نہیں، لیکن ماشاءاللہ جب چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ رائبن میں رات کو عشاء کے بعد بڑی دیر کے بعد 11:30 بج جاتے، چلو ابھی گشت کر کے آئے جی ریلوے اسٹیشن تک، مرکز سے اسٹیشن تک پیدل جا رہے، ایسے دوڑنا پڑتا تھا پیچھے، اتنی تیزی سے کہ پیچھے دوڑنا پڑتا. تو یہاں یہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو مطیع کر لیا، کس کا؟ اللہ کا. نفس کی قوت توڑ دی، نفس تو جیسے تھا ہی نہیں، ابھرتا ہی نہیں تھا، غلط خواہش اٹھتی ہی نہیں تھی، غلط جذبات اٹھتے ہی نہیں تھے. اس لیے فرما رہے ہیں، پھر سن لیں یہ بات ہے کہ جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا. ہم ذرا اس پر غور کریں، ذرے ہم مخلوق کے ساتھ ہی، کیونکہ مخلوق کے مزے لینا چاہتے ہیں نا یہ سارے کے سارے جی، اللہ کی بنائی چیزوں کے اندر یہ مست ہیں، نفس کو نہیں دیکھ سکے گا. ہاں جب ان کو چھوڑ دے گا، یہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ حرام کو چھوڑے گا، ناجائز کو چھوڑے گا، اور جائز کو بھی ایک حد تک استعمال کرے گا. یہ دیکھ لیے ہم مولانا سید خان صاحب، جائز بھی ایک حد تک. ہماری طرح نہیں ہے کہ جائز کہہ کر اور رات دن اسی کی فکر میں ہے، کھا کھا کے مرضی کے نفس کو جی موٹا کیا ہوا، ان لوگوں نفس کو ایسے زیر کر لیا. ناجائز کی تو رغبت ہے ہی نہیں، اس کو تو قریب نہیں پٹنا، غلط خواہشات کو تو بہت دور کے، جائز کو بھی کتنا. تو پھر جو ہے نفس کو مغلوب کر, جب تک مغلوب کر نفس کو نہیں دیکھ سکے گا, یعنی اس کی کر دیکھے گا. ہاں جب ان کو چھوڑ دے گا پھر نفس کو دیکھے گا کہ دشمن بنا ہوا ہے تیرا اور تیرے رب کا, بس تو برابر اس سے جنگ کرتا رہے گا, اس کی مخالفت کرتا رہے گا, اس کے پیچھے پڑا رہے گا, یہاں تک کہ اس کو قرار حاصل ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ. یعنی مشکل مزاجی کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر اس کو لانے کی کوشش کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, اس کی نہیں مانے گا, جائز کے اندر بھی اس کو ایک حد کے اندر رکھے گا, تو یہاں تک کہ اب اس کو اطمینان قرار کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اب اس کے وعدوں پر اطمینان ہوگا اور اس کی وعید پر خائف ہوگا اور تعمیل کرے گا حکم کی, بعض ہے گا اس کی معانت کی, اب عادت پختہ ہو جائے گی, اور موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر کی, پھر شکوے نہیں ہوں گے, پھر گلے نہیں ہوں گے کہ یہ کرونا کیوں آ گیا, یہ مصیبت کیوں آ گئی. نہیں, جو حال اس کی طرف سے آئے گا اس کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس سے لطف لے گا, مزہ لے گا. بس اس وقت قلب اور باطن سے پردے اٹھ جائیں گے. اب یہ جو پردے ہیں حجاب جو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ان کے اٹھ گئے اور وہ دونوں وہ امور دیکھیں گے جو پہلے نہیں دیکھے تھے. دونوں سے مڑ گئے, نفس بھی اور قلب بھی, قلب بھی اور باطن بھی. وہ پہچان لے گے اپنے پروردگار کو, اسی کی پناہ پکڑیں گے اور اس کے سوا کسی چیز پر بھی نہ ٹھہریں گے. عارف کسی شے کے ساتھ ہی نہیں ٹھہرا کرتا بلکہ ہر شے کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھہرا کرتا ہے. عارف جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی, جس نے اللہ کو پہچان لیا, اس کی ربوبیت کو پہچان لیا, اس کی قدرت کو پہچان لیا, اس کی عظمت کو پہچان لیا, اس کی کبریائی کو پہچان لیا, اس کی صفات کمال کو پہچان لیا. عارف کسی شے کے ساتھ نہیں ٹھہرتا بلکہ ہر شے کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھہرا کرتا ہے. نہ اس کی نیند نہ اونگ, اب اس کی نہ کوئی پامت بنانے والا رب سے, اور محبوب کی تو یہ حالت ہوتی ہے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ قضاء و قدر اور علم تعالیٰ کی وادی میں حیران سرگشتہ ہوتا ہے کہ دریائے علم کی موجیں اس کو اٹھاتی بٹھاتی رہتی ہیں, کبھی آدمی بالا اٹھاتی ہیں, کبھی تخت زمین اتارتی ہیں. وہ متحیر ہوتا, کچھ نہیں سمجھتا, گونگا بہرا ہوتا ہے. محبوب کہ اللہ کا محبوب بن گیا, اب وہ ایسے نظارے کر رہا ہے کہ حیران متحیر, جو وہ دیکھ رہا ہے گونگا بہرا, نہ غیر کی سنتا نہ غیر کو دیکھتا, وہ مردہ بے جان ہوتا ہے تعالیٰ کے ہاتھوں میں. بس جب وہ چاہتا ہے اس کو حیات دے دیتا ہے, جب ارادہ فرماتا ہے اس کو وجود بخشتا ہے. وہ ہر وقت صراط پر دہائے قرب میں رہتے ہیں, اللہ کے قریب ہر وقت رہتے ہیں. بس جب حکم کی نوبت آتی ہے تو سینے حکم ہی ہوتے ہیں, جب باہر آتے ہیں نوبت آتی ہے جوابی پہ ہوتے ہیں کہ مخلوق کے واقعات معلوم کرتے ہیں, ان کے اور اب تعالیٰ کے درمیان واسطہ قرار پاتے ہیں. یہ ذرا بہت اونچے درجے کی باتیں ہیں. اب یہ خصوصی بندے بن گئے ہیں, حق تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کیا بن گئے ہیں؟ واسطہ بن جاتے ہیں. یہ ہیں ان کی حالتیں, مگر بعض حالات مخفی ہوا کرتے ہیں اس کی, اس لیے ان کی کسی کو فلائی نہیں ہوتی. یہ تو چند باتوں اشارہ کیا نا, یہ اللہ کے خاص بندے جو بن گئے, جو اللہ کے ہو گئے ہیں, ان کے ایسے مخفی حالات ہوتے ہیں کہ اس لیے ان کی کسی کو اطلاع نہیں ہوتی. آگے پھر یا قوم کہہ کے صاحبو یہ بات کیا ہے, تم لوگ حوث پر مبتلا ہو, تم بے فائدہ وقت ضائع ہونے میں مشغول ہو. حضرت تو اس مقام کو دیکھ چکے نا, اس کے بعد موازنہ کر کے ترس کھا کے کہہ رہے ہیں صاحب یہ بات کیا ہے, تم تو حوث میں مبتلا ہو, بے فائدہ وقت ضائع ہونے مشغول ہے. ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی تو کیوں نہیں بڑھتے جس کو بار بار بیان کر رہا ہوں. شروع بتا دیا نا کہ خوب کہا کہہ رہے ہو لیکن کیوں نہیں کرتے, عمل کیوں نہیں کرتے, کوشش کیوں نہیں کرتے, نفس کو مغلوب کیوں نہیں کرتے, شیطان سے کیوں نہیں بچتے, ماحول کی فضاؤں سے کیوں نہیں بچتے. یہ ساری چیزیں سن کر واہ واہ تو کہہ رہے ہو حاصل کرنے کے لیے, تم حوث سے مبتلا ہو, بے فائدہ وقت ضائع ہونے مشکل ہے, وقت ضائع کرتے چلے جا رہے. حق تعالیٰ کے ساتھ صابر بنو, دنیا آخر کی خوبیاں دیکھو گے. حق تعالیٰ کے ساتھ صابر بنو کہ دنیا آخر کی خوبیاں دیکھو گے. اگر تو حقیقی اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تو شان تسلیم اختیار کر. اگر تو حقیقی اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تو شان تسلیم اختیار کر, اس کے سامنے جھک کر اس کی قضاء و قدر کے فیصلوں پر جھک رہا ہے, اس کے حکم کی تعمیل کر, اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک. اگر حق تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اس کی قضاء و قدر اور فعل کے سامنے چون و چرا کے بغیر پڑ جانے کو اختیار کر. خوشگواریاں لائیں, ناگواریاں لائیں, قضاء و قدر کے فیصلے بے چون و چرا کوئی اس میں, اس کی وجہ سے اس کے قریب ہو جائے گا. جب تو اس پر راضی رہے گا, اس کے فیصلوں پر راضی رہے گا, اس کے تصرفات پر راضی رہے گا تو اس کے قریب ہو جائے گا. تجھ کو چاہیے کہ کسی چیز کو بھی نہ چاہیے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. عجیب بات, یہ بھی میرا بہت اونچے درجے کی بات ہے. پھر ایک حالت آ جاتی ہے کہ سوال بھی نہیں, کسی چیز کو نہ چاہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اس کے چاہے بغیر چاہنا بھی نہیں ہے. سوڑ دیا, سپرد کر دیا, جو چاہے, اپنی چاہت ختم, اپنی خواہش ختم. جبکہ وہ چیز پوری ہی نہیں ہوتی جو تو چاہتا ہے, بس چاہیے کہ تو چاہنا ہی چھوڑ دے, مانگتا نہیں ملتی تو چھوانگ میں ہی چھوڑ دے. یہ ذرا اونچے درجے کی باتیں. حق تعالیٰ سے اس کے افعال میں نظر نہ کرے, جو فیصلے وہ کرے اس کے افعال ہیں, اس سے لڑے نہیں. اگر تیری آبرو, تیری امان, تیری آفیت, تیری اولاد سب کچھ بھی لے لے اور تیری آبرو ریزی فرمائے, اس کی قضاء قدر اور ارادہ تبدیلی پر, مستبدیلی پر مسکرا. جیسے آج کل کے حالات آ رہے ہیں, رونا رویا جا رہا نا جی, کیا سب بند ہو گیا ہے. اللہ نے کیسی اپنی قدرت دکھا دی کہ دنوں کے اندر ہی پوری دنیا پر ایک ایسا خوف مسلط کر دیا ہے, بڑی بڑی سپر پاور, ساری ان کی جتنی ایجادات اور جتنے تعیش کے نقشے موجود ہیں ان سے متلذذ لذت لے نہیں پا رہے. عیش کے نقشے سب مدھم پڑ گئے, گندے جذبات سارے مدھم پڑ گئے. قدرت دکھائیے تم, یہ ایک اعلی درجے کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرے اس کی قضاء و قدر کے, اس کی طبیعت کے مسکرا. ایسا بن اگر تو اس کا قرب چاہتا ہے, اگر تو اس کے ساتھ صفائی چاہتا ہے, اگر تو دنیا میں ہی میں رہ کر اس تک اپنے قلب کا پہنچنا چاہتا ہے, اپنے حضور کو مخفی رکھ. ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی, حزن تو ہوگا, ناگواریوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے ہیں، لیکن مخفی رکھ، اپنی بشاشت کو ظاہر کر، یہ اللہ والوں کو دیکھ، خزن اندر میں چھپا ہوا ہے، چہرے پر کیا ہے؟ بشاشت ہے. اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی بشارت چہرے پر ہوتی ہے، اس کا حزن دل میں. کسی سے شکوا مت کر. کیوں؟ کہ اگر تو حق تعالی کا شکوا کرے گا تو اس کی نظر سے بھی گر جائے گا، اور جس مصیبت کی تو نے اس کی شکایت کی تھی وہ تجھے ظاہر نہیں ہوگی. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے دل کا تصفیہ، یہ ہے نفس کا تزکیہ، یہ ہے صوفی، یہ جو سمجھا رہے ہیں. اور اپنے کسی امر پر مغرور مت ہو، کیونکہ مغرور ہونا امر کو فاسد تباہ کر دیتا ہے. جس شخص کی نظر حق تعالی کی توفیق پر ہوتی ہے، اس سے عمل پر مغرور ہونا جاتا رہتا ہے کہ اس نے کرا لیا، میں کون ہوں؟ غرور تو وہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے کر لیا، آج میں نے یہ کر لیا، آج میں نے یہ کر لیا. اور جس کی نظر کس پر ہے؟ تعالیٰ کے فعل پر ہے، توفیق پر ہے، عمل پر مغرور ہونا جاتا رہتا ہے. اپنا سارا اسی کی طرف کر کہ تیرے لیے اپنی رحمت عزیز فرمائے گا، اپنے تک پہنچ کے اسباب تیرے لیے مہیا کر دے گا. تو اس کو اپنا مقصود کیوں قرار دے سکتا ہے جبکہ تو اپنے اقوال و افعال سب میں جھوٹا ہے؟ مخلوق کی حمد کا طالب ہے، لوگوں کی واہ واہ چاہتا ہے، لوگ میرے پر ان کی مذمت سے خائف ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو چھوڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ ان کی مذمت سے خائف ہے. حق تعالی کا رستہ تو سب تاپا سچائی ہے، اللہ والوں کے لیے صدق ہی صدق ہے بلا کسب کے. اور صدق ہے بلا ظہور کے، کہ ان کی افعال بنسبت اقوال کی کثرت ہے، زبانی افعال ہیں، کام کرتے ہیں، کہتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں. وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور اس کے زمین میں اس کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار ہیں، اور کوتوال ہیں، اس کے منتخب خاص بندے ہیں. اے منافق، تجھ کو ان سے کیا نسبت؟ اپنے نفاق کے ساتھ ان کی صف پہ مت گھس، کہ چیز بناؤ سنگار اور تمنا اور قیل و قال سے حاصل نہیں ہوتی ہوا کرتی. یا اللہ ہم کو سچا بنا، آمین. عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی اور آخر میں بھی خوبی، بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے، اس مبارک مہینے کی برکت سے، ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے. اس کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے، اللہ سے مانگے. آدھا گزر گیا، آدھا باقی ہے، تیزی سے گزر جائے گا، لیکن ابھی باقی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے. جو نہیں کر سکے، ندامت کے آنسو سے اس کی تلافی کر لیں، عزم کر لیں، اب بقیہ دن جو ہے ارادہ کریں، پکا رتا کریں، اب اپنے آپ کو ہم ہر قسم کی نافرمانی سے روکیں گے، آنکھوں کو روکیں گے، کانوں کو روکیں گے، ہاتھوں کو روکیں گے، دل کو روکیں گے، غلط جذبات کو ہم منہدم کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں کھانے سے رک رہے ہیں، پینے سے رک رہے ہیں، بیوی کی جائز خواہش سے روک رہے ہیں، چند گھنٹے اگر ہمت کر کے یہ کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم ناجائز سے روکیں، آنکھیں نہ بہکیں، کان نہ بہکیں، زبان نہ بہکے، دل نہ بہکے. پھر دیکھیں گے دل کے کیسی نورانیت آتی ہے. دعا کی قبولیت کی اوقات سے فائدہ اٹھا لیں. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری میں دعا قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے ذوق کو بیدار فرما دے. تہجد کے وقت میں اٹھنا ہی ہے، تہجد بھی پڑھ لیں. اللہ والوں کے لیے تہجد رمضان غیر رمضان برابر ہے. جی اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی عادت ڈال دے. اس مہینے میں عادت جو ڈالیں گے, یہ نیکیوں کی بیج بونے کا موسم ہے, اس میں نیکیوں کی بیج ڈالنے کی عادت ڈالیں, گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں. نفس سے کشمکش تو چلے گی, نفس تو چونکہ جری ہے, قوت اس کی گو اس میں ٹوٹ رہی ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے زندگی بھر اس کا ایسا ساتھ دیا ہے, یہ ہم سے ابھی تک توقع لگائے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے ہمارے قابو میں آتا نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگی جائے, اس مہینے میں اس کو مغلوب کر لیں گے. اس لیے اعمال کریں, اعمال سے قوت آئے گی, نورانیت آئے گی اندر. ہم اپنے باطن کو بنانے کے لیے ان لمحات کی قدر کریں, نوافل کی کثرت کریں, ذکر کی کثرت کریں. ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, جس وقت تو اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ابھی سے اس کے لیے تیاری کر لیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے اور دلوں میں ایسی صلاحیت عطا فرما دے کہ زندگی بھر جو کام آئے, مقصود سامنے آ جائے, آخر سامنے آ جائے, جانا یاد رہے. یقیناً جانا ہے, جانے کے اظہار پر اندر خوشی ہو. آج تو وحشت ہے, موت سے وحشت ہے, موت سے خوف ہے. اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرما دے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر بھی اس لیے ہے, اس ذکر سے دل کے اندر نورانیت آئے گی, ذکر سے دل مذکور کی طرف متوجہ ہوگا, یہی مقصود ہے. اور مذکور کی تو متوجہ ہونے سے مقصود کیا ہے, اس کی ہر اطاعت کو کرنا ہے, ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا بھی حکم ہے. وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرے, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپ کے چپ کے. صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ ہمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, علیحدگی کے اندر. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, شیطان کے دعو سے بچنے کے لیے, مول کی گندی مادی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل میں اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فتبارک قسم ربی کا, فرما رہے ہیں رب کا نام بڑا متبرک نام ہے. یہ برکت والا نام دل پر لکھ لیں, دل میں لکھا تصور کریں, اس برکت والے نام کی دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ. اللہ 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 اللہ, یہ تکرار اتنی کریں اتنی کریں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, ایسے تنہائیوں میں بھی یاد رہے جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں دل کے اندر سے, تصور سے کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ, خوش نما رنگ جو جس کو اچھا لگے, اور تصور سے اپنے دل میں ارادے کے ساتھ اس مبارک نام کی تکرار کریں. اللہ 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 اللہ, تھوڑی دیر مشق کر لیں.
الله اكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.